عليه وعترته وأهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المكرمين المنتجبين سيما على الإمام المنتظر والحجة الثانية شر أجل اللهم له الفرج. أما بعد، فقد قال الله الحكيم في محكم كتابه الكريم بسم الله الرحمن الرحيم: إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغير ما بأنفسهم. وقال: وضرب الله مثلا للذين آمنوا امرأة فرعون إذ قال رب ابن لي بيتا عندك في الجنة ونجني من فرعون وعمله ونجني من القوم الظالمين. ماہ مبارک رمضان کی جو دعائیں ہمیں بتائی گئی ہیں، اس میں چونکہ بار بار زمانے کے امام کا تذکرہ ہے، اس لیے یہ ابتدائی کچھ تقاریر، شروع کی کچھ تقاریر زمانے کے امام کے حوالے سے ہیں، لیکن اس میں ڈفرینٹ ڈفرینٹ ٹاپک پر ہماری بات ہوتی رہے گی. دیکھیے، دعائے افتتاح تو پوری کی پوری امام زمانہ ہی کے حوالے سے، شب قدر میں پوری رات اللہم کل ولی کل حجت ابن الحسن کی دعا پڑھنے کی تاکید آئی ہے. رمضان کا اینڈ دعائے ندبہ پہ ہوتا، عید کے دن ہمارا امام، چھٹا امام روتا ہے امام زمانہ کی غیبت کی وجہ سے، اور خاص طور پر امام زمانہ کے ریفرنس میں یا امام علیہ السلام، امام زمانہ کے حوالے سے جو اصل چیز سمجھنے کی ہے وہ یہ ہے کہ کیا ہم اپنے زمانے کے امام کے لیے پریپریشن کر رہے ہیں کہ نہیں. اور چونکہ آنے والا کل ٹمارو حضرت خدیجہ کی وفات کی تاریخ ہے، اس لیے یہ دو تین مجالس کا ٹاپک یہ بنے گا کہ عورتیں کس طرح سے امام زمانہ کے لیے پریپریشن کر سکتی ہیں. اور اسی میں اس ایک سوال کا جواب بھی آ جائے گا جو ایک مومن نے یہاں بھی کیا ہے اور ویسے بھی لوگ کرتے رہتے ہیں، کہ کیا یہ امام زمانہ کا کنسپٹ یا عقیدہ جو ہمارے پاس ہے یہ صحیح ہے کہ امام آتے ہی تلوار نکال کر سب کی گردنیں اڑائیں گے، اور اگر امام کا جہاد ایسا ہی ہے تو اس جہاد میں عورتوں کا تو کوئی رول نہیں ہوتا. تو یہ کنسپٹ غلط ہے اور اس کی تشریح انشاءاللہ اسی ٹاپک میں ہوگی، یعنی عورتیں کس طرح سے امام زمانہ کے لیے تیاری کریں گی. لیکن عورت ہو کے مرد، بوڑھا ہو کے بچہ، چھوٹا ہو کے بڑا، ایک چیز جو ہر مومن اور مومنہ کو امام کے لیے تیاری کرنا ہے وہ ہے مسائل دین کو سیکھنا. یہ حدیث جو میں بھی بہت زیادہ مجلسوں میں پڑھتا رہتا ہوں، اور آپ کو یاد ہو تو شاید مرحوم علامہ ذیشان حضر جوادی علی اللہ مقامہو بھی یہ حدیث بار بار ریپیٹ کرتے کہ امام نے یہ فرمایا کہ جو نوجوان 20 سال کا ہو جائے اور حلال و حرام کے مسئلے اس کو نہیں یاد ہوں گے، امام زمانہ آ کر اسے پنش کریں گے، اور ان کی پنشمنٹ یہ ہوگی کہ ان سرٹن کیسز اس کو قتل کر دیا جائے گا. اب اس کی لاجک، اس کا ریزن ایسا کیوں ہوگا، وہ سب بات کی چیز. تو حلال و حرام کے مسئلے پہ چاہے عورت ہو، چاہے مرد ہو، چاہے بوڑھا ہو، چاہے بچہ ہو، چاہے چھوٹا ہو، چاہے بڑا، افریقہ کے جنگل میں رہنے والا حبشی ہو یا یورپ اور امریکہ کا رہنے والا کوئی وائٹ اسکن مسلمان، سب کے اوپر لازم ہے، واجب ہے، اور ویسے بھی واجب ہے آخرت کے لیے اور قبر کے لیے اور ظہور امام کے لیے بھی. تو اسی لیے ہر لیکچر میں شروع میں ایک آدھ مسئلہ میں بتاتا ہوں، اور کبھی کبھار کوئی بہت ہی عام سا مسئلہ بتانا پڑتا ہے، لیکن یہ صرف یہ بتانے کے لیے کہ ہماری شریعت جو ہے، ہماری فقہ، اس میں مجتہد اپنی مرضی سے فتویٰ نہیں دیتا ہے. کچھ اصول ہوتے ہیں، کچھ قانون ہوتے ہیں، کچھ قاعدے ہوتے ہیں، کچھ فارمولے ہوتے ہیں. اور آج میں اسی کے حوالے سے ایک چھوٹا سا مسئلہ بتا رہا ہوں، اور اس مسئلے کو یہاں سے شروع کرتا ہوں کہ آپ فرض کیجئے کہ ایئر لائن میں جا رہے ہیں، ایئر ٹریول کر رہے ہیں، اور آپ نے ایئر ٹریول میں, اب یورپ کے اندر تو فلائٹس ہوتی ہیں گھنٹہ ڈیڑھ گھنٹہ کلاک دو کلاک کی, لیکن اگر آپ جا رہے ہیں کوئی دس گھنٹے کی فلائٹ بارہ گھنٹے کی فلائٹ, تو کھانے کے بغیر تو گزارا نہیں ہے. آپ نے مسلم میل کا آرڈر دیا, کیا آپ اس کو کھا سکتے ہیں؟ جب ایئر لائن آ کر کہے گی کہ دیکھیے یہ آپ کا میل ہے اسپیشل میل مسلم میل لکھا ہے آپ کے سامنے رکھ دیے, کیا آپ کو رضا ہے کھانے کی؟ جی نہیں. اور جی ہاں, دونوں باتیں کیسے؟ اگر آپ کسی نان مسلم ایئر لائن میں ٹریول کر رہے ہیں, آپ کے ایل ایم میں ہیں, آپ ایئر فرانس میں ہیں, آپ فن ایئر میں ہیں, آپ ایس اے ایس میں ہیں, نہیں کھا سکتے. اور اگر آپ کسی مسلمان ایئر لائن میں ٹریول کر رہے ہیں, آپ ایمریٹس کے اندر ہیں, آپ سعودیہ میں ہیں, آپ سیرین میں ہیں, آپ پی آئی اے میں, کھا سکتے ہیں. لیکن اس کے پیچھے ایک فارمولا, ایک اصول ہے, وہ سمجھ لیجیے, کیونکہ یہ مسئلہ خالی ایئر لائن کے لیے نہیں, یہ مسئلہ آپ کے ٹرولہٹن میں اگر کوئی گوشت کی دکان ہے تو وہاں کے لیے بھی. ایئر لائن کے حوالے سے تو میں نے اس لیے تھا کہ بہت سارے مومنین کو میں نے دیکھا ہے کہ وہاں پہ جب آرڈر دے دیتے ہیں اور وہ لا کے رکھ دیتا ہے, اس میں لکھا بھی ہوتا ہے کہ یہ مسلم میل ہے, تو وہ سیٹسفائی ہو کے اس کو کھا لیتا. گوشت کا مسئلہ ہے کیا؟ اور اس کے لیے تین چیزیں اسلام نے بتائی ہیں کہ یہ گوشت حلال ہے کہ حرام, کیسے پروف ہوگا؟ ہمارے یہاں اس مسئلے کو کہیں تو لوگ بہت ہی لینئنٹ لیتے ہیں, ہر گوشت حلال کر لیتے ہیں, اور کہیں پہ بہت ہی اسٹرکٹ ہو جاتے ہیں. اسلام بیچ کا راستہ ہے. برادران اہل سنت کا ایک مسئلہ ہے جس کو سارے اہل سنت نہیں مانتے, لیکن صومالیہ کے لوگ مثلا اس مسئلے پہ بہت بلیو کرتے ہیں. ان کے یہاں ایک مسئلہ ہے, کراچی میں کچھ مومنین کو میں نے اس پہ عمل کرتے دیکھا, بمبئی میں بھی دیکھا, احمد آباد میں گیا نہیں, راجولہ میں گیا نہیں, اس لیے وہاں کے بارے میں نہیں کہہ سکتا. اور وہ یہ ہے کہ اہل سنت کے یہاں ایک مسئلہ ہے, ایک حدیث ہے ان کے یہاں صحیح مسلم کی, ذرا جوک ٹائپ کی حدیث ہے, تو حدیث تو میں نہیں پڑھ رہا ہوں, ٹائم نہیں ہے میرے پاس. وہ یہ ہے کہ اگر نان مسلم کے ہاتھ کا بھی گوشت ہو اور تمہارے سامنے آئے تو تم بسم اللہ پڑھ لو, جو بسم اللہ اس نے نہیں پڑھی تم پڑھ لو, تو وہ تمہارے لیے حلال ہے, تم کھا سکتے. اچھا یہ ہم کو تو جوک لگتا ہے, لیکن واقعا ان کا ایک سیریس مسئلہ ہے. اگر انڈیا اور پاکستان کے علماء کی, اہل سنت علماء کی میجورٹی اس کو نہیں مانتی, لیکن کچھ وہابی علماء اور صومالیہ میں جس فرقے کے بھی لوگ ہوں گے, ان کے ہاں یہ مسئلہ بالکل سیریس مسئلہ ہے. تو نہ تو ہمارے یہاں اتنا آسان ہے دین اور اسلام کہ آپ نے بسم اللہ پڑھا اور اس کے بعد اس کو کھا لی, اور نہ اتنا مشکل ہے کہ پتہ چلے کہ ہر گوشت کو ہم حرام سمجھیں, چاہے مومن ہی کے ہاتھ کا کیوں نہ ہو. بیچ کا مسئلہ, گوشت حلال ہے کہ حرام, یہ کیسے معلوم ہوتا ہے؟ اس کے تین طریقے, اور یہی تین طریقے مچھلی کے بارے میں بھی, لیکن ذرا بعد میں آئے گا, کیونکہ بعض اوقات نان مسلم ایئر لائن مسلمان میل کے آرڈر میں مچھلی دے دیتے ہیں, کیونکہ ان کو معلوم ہے کہ باقی جو گوشت ہے نا اس میں ذرا کمپلیکیشن زیادہ, مچھلی میں اتنا کوئی کمپلیکیشن نہیں ہے, تو وہ فش میل لا کے دیتے ہیں. وہ اہل سنت کے ہاں تو جائز ہے. ہمارے یہاں پھر ایک مسئلہ کہ جب تک کہ یہ پتہ نہ ہو کہ یہ مچھلی پہ اسکیل ہیں یا چھلکے, اس وقت تک ہم نہیں کھا سکتے, چاہے کوئی مسلمان بھی ہم کو کیوں نہ دے رہا. دیکھیے مسلمان کا چکن ہمارے لیے جائز ہے, مسلمان کا بڑا گوشت یعنی بیف ہمارے لیے جائز ہے, مسلمان کا یہ چھوٹا گوشت یہ لیمب فیم جائز ہے, مچھلی جائز نہیں. کیونکہ مچھلی میں ہم میں اور اہل سنت میں بہت بڑا یہ فرق ہے, یہ اختلاف ہے, یہ ڈفرینس. وہ اپنے حساب سے بالکل ٹھیک مچھلی لا رہا ہے, لیکن ہمارے یہاں جب تک کہ اس کے اوپر چھلکا یا اسکیل نہ ہو آپ نہیں کھا سکیں گے. تو ہر گوشت اہل سنت اگر آپ کو دے دے تو آپ کے لیے حلال, سوائے مچھلی. مچھلی کے لیے آپ کو الگ سے یہ کنفرم کرنا پڑے گا کہ کون سی مچھلی. خیر اصل بات پہلے گوشت کی ہو جائے. تین طریقے سے پتا چلتا ہے کہ کون سا گوشت حلال ہے اور کون سا حرام. نمبر ایک یہ کہ اگر آپ کے دل کو یقین اور اطمینان ہو جائے, 100% سیٹسفائی ہو جائے کہ یہ حلال گوشت, یعنی ابھی میں نے پوچھا تھا تو ہم کو مجھے بتایا گیا کہ گجراتی میں اس کے لیے لفظ ہے وشواس. آپ کے سامنے گوش آیا, آپ کو پورا پورا وشواس ہے, کوئی بھی شک نہیں, پورا وشواس ہے کہ یہ حلال گوشت ہے. اس صورت میں مسلمان گوشت دے کہ نان مسلم گوشت دے کہ چائنا کا بدھ گوشت دے کہ کوئی ایتھسٹ اور بالکل بے دین آدمی گوشت دے, وہ آپ کے لیے سب جائز ہے. نجس پاک کا مسئلہ ہو سکتا ہے کہ نان مسلم کا ہاتھ لگ گیا ہے تو اس کو شاید پاک کرنا پڑے, تو ویسے ہی نارملی ہمارے یہاں گوشت دھو لیا جاتا. لیکن اگر آپ کو وشواس ہے کہ یہ گوشت حلال طریقے سے ذبح ہوا, وشواس کہتے ہیں پورا 100% یا 99% وشواس, پھر اس میں مسلمان نان مسلم میں کوئی فرق نہیں. اب یہ ایک الگ سوال ہے کہ اتنا وشواس کیسے آئے, لیکن کبھی کبھار آ جاتا. مثلا مچھلی اسی وقت حلال ہے جب آپ اس کو پانی سے زندہ نکالیں. تقریباً تمام یورپین کنٹریز میں یہ لا ہے کہ مری ہوئی مچھلی کو آپ نہیں بیچ سکتے. اب جو مچھلی پکڑی جاتی ہے, سوائے اس کے کہ ہمارے کمیونٹی میں کچھ لوگ مچھلیوں کا شکار کرتے ہیں, ان کو چھوڑ کر باقی جو مارکیٹ سے آپ مچھلی لیتے ہیں, آپ کو کیا معلوم کہ اس سمندر سے زندہ نکالی گئی کہ مردہ. لیکن یہاں کے لا کی وجہ سے بہت سے لوگوں کو یہ وشواس ہوتا ہے کہ ٹھیک ہے انہوں نے ہماری شریعت کی وجہ سے اس کو زندہ نہیں پکڑا, لیکن اپنے قانون کی وجہ سے یہاں لا کی خلاف ورزی نہیں ہوگی. جیسے مجھ کو بھی یہ وشواس ہو سکتا ہے, کوئی آدمی کہہ دے کہ نہیں بہرحال مجھے وشواس نہیں ہے تو اس کے لیے حرام ہے. لیکن جیسے مچھلی ہے وہ ہم کیوں حلال سمجھتے ہیں جبکہ مچھلی کی کنڈیشن یہ کہ پانی سے زندہ نکالی جائے, اس لیے کہ ہمیں بغیر دیکھے وشواس ہے یہاں کے قانون کی وجہ سے. مثلا تو اگر کسی کو وشواس آ رہا ہے یا یقین آ رہا ہے کہ 100% یا 99% وہ سیٹسفائیڈ ہے کہ یہ حلال گوشت ہے, حلال طریقے سے ذبح ہوا جو اسلامی طریقہ ہے, تو اس کے لیے وہ جائز ہے, چاہے کوئی اس کے لیے سرٹیفکیٹ دے کہ نہ دے, کوئی وٹنس یا گواہ ملے کہ نہ ملے, مسلمان کے یہاں سے لیں کہ کافر کے یہاں سے لیں. اگر وشواس آ گیا تو ٹھیک. وشواس کیسے آتا ہے, میں نے اس کی ایگزامپل دی کہ کسی ملک کا قانون, یا جیسے ایک زمانے میں انڈیا میں, نان مسلم ملک ہے انڈیا, لیکن چونکہ جانور کو ذبح کرنے والے صرف مسلمان تھے, تو وہاں کے گوشت پر وشواس تھا اگرچہ نان مسلم ملک کافر ملک سے آ رہا. اب نہیں رہا وشواس, اس لیے کہ بہت سے نان مسلم اسپیشلی سکھ گوشت کے بزنس میں آ گئے. یا جب میں نیروبی اور ممباسا گیا تو انہوں نے کہا کہ کینیا میں جتنا گوشت ہوتا ہے وہ صرف مسلمان ذبح کرتے ہیں. خیر مجھے وشواس نہیں تھا, لیکن وہاں رہنے والوں کو وشواس تھا, تو ان کے لیے یہ کافی سیٹسفائی. اگر وہ سیٹسفائی ہے 100% یا 99% تو وہ گوشت حلال ہے, پھر اس میں نہ کسی سے پوچھنا, نہ کوئی سرٹیفکیٹ چاہیے, نہ کسی عالم کی گواہی, نہ کسی عام آدمی. لیکن اب یہ جو ہے ہر آدمی پہ ڈیپینڈ کرتا ہے, مجھے وشواس ہے تو وہ گوشت میرے لیے حلال ہے, آپ کو شک ہے تو آپ کے لیے حلال نہیں. اور جو میں کہتا ہوں کہ مجھے وشواس ہے تو پبلک کو جواب نہیں دینا, اللہ کو جواب دینا ہے قیامت کے دن, تو اگر مجھے وشواس ہے میں کھا سکتا ہوں. تو پہلا تو یہ ہے جو نارملی ذرا مشکل ہوتا ہے سوائے مچھلی کے. دوسرا طریقہ, گوشت حلال ہے, حلال سے میرا مطلب ہے کہ اسلامی طریقے سے ذبح ہوا. دوسرا, تین طریقے اسلام نے بنایا. دوسرا طریقہ, صاحب ید کہہ دے کہ یہ حلال. صاحب ید بہت امپورٹنٹ ایک لفظ ہے, کیونکہ ہمارے یہاں فقہ کے مسائل ڈیٹیل میں نہیں بیان کیے جاتے, اس سے کنفیوژن ہوتا ہے. صاحب ید کے معنی جو اس کا مالک ہے, جس کی کسٹڈی میں ہے اس وقت, جس کی اونرشپ میں, یہ پوزیشن میں, وہ کہہ دے کہ یہ حلال. یہاں اب اس میں فرق ہو گئے. اگر مسلمان ہے وہ کہہ دے حلال ہے تو اس کی بات مان لیں, نان مسلم اگر کہہ دے کہ یہ حلال ہے بات نہیں مانے. یا مسلمان اور نان مسلم میں فرق, صاحب ید چیز کا مالک, جس کے ہاتھ میں وہ چیز ہے وہ کہہ دے کہ یہ حلال مچھلی ہے یا یہ حلال گوشت. مسلمان اگر کہے گا مان لیں گے, نان مسلم کی بات نہیں مانیں گے. وہ یہی ہو گیا ایئر لائن کا مسئلہ کہ فن ایئر کہہ دیے کہ مسلم گوشت ہے. اگر آپ کو وشواس ہے پہلے والے مسئلے تو ٹھیک, لیکن اگر آپ ڈاؤٹ میں ہیں, شک میں, تو کوئی نان مسلم ایئر لائن اگر کہے گی آپ نہیں مانیں گے، مسلم ایئر لائن کہے گی آپ مان لیں گے. کیوں؟ اس لیے کہ چیز کا مالک جس کے پاس یہ چیز ہے وہ اگر کہہ دے. دیکھیں یہ گواہی نہیں ہے، بہت مشکل مشکل لفظ ہے، وقت بھی کم ہوتا ہے، دو دن سے لوگ کمپلین کر رہے ہیں کہ مجلس بہت لمبی ہو رہی، لیکن اس کو ذرا کلیئر کرنا ضروری ہے ورنہ وہی مس انڈرسٹینڈ. گواہی نے چیز کا مالک اگر کہہ دے کہ یہ چیز جو ہے یہ گوشت حلال ہے، مسلمان اگر ہے مانیں گے، نان مسلم ہے تو نہیں مانیں گے. چنانچہ ایئر لائن کے علاوہ بھی جو پیکٹس آتے ہیں، ڈنمارک کا گوشت، برازیل کا گوشت، آسٹریلیا کا گوشت، پاکستان کا گوشت، اس کے اوپر لکھا ہوا حلال، سلاٹرڈ اکارڈنگ ٹو دی اسلامک شریعہ، المذبوح بطریقہ الاسلامیہ، یہ اس میں لکھا ہوا ہے. جو کمپنی ہے وہ اس کو سرٹیفائی کر رہی ہے کہ یہ حلال، مسلمان کی ہے آپ مان لیں گے، نان مسلم کی ہے اس لکھے ہوئے کو نہیں مانیں. پھر بات بتا دوں، پہلے تیسری چیز سمجھ لیجئے، تو دوسری چیز کا ایک بہت امپورٹنٹ مسئلہ، تیسری چیز یہ، ایک تو کہ آپ کو وشواس اگر ہے، وشواس کسی بھی طریقے سے ہے، پھر اس میں آپ سب کی بات مان لیں گے چاہے مسلمان ہو چاہے نان مسلم. لیکن اگر وشواس نہیں تو چیز کا مالک اگر کہہ دے تو آپ مسلمان کی بات مان لیں گے، نان مسلم کی نہیں. تیسرا طریقہ یہ ہے کہ وٹنس، چیز کا مالک نہیں، ہم کمپنی والے نہیں، لیکن کوئی آدمی جو چیز کا مالک نہیں ہے، وٹنس، وہ آ کر کہہ دے کہ یہ گوشت یا یہ مچھلی حلال ہے تو آپ مانیں گے. لیکن اس صورت میں ضروری کہ وہ آدمی جو ہے 12 امامی شیعہ بھی ہو اور عادل بھی ہو، یعنی اس کا کیریکٹر اتنا ایسا ہو کہ آپ اس کے پیچھے نماز جماعت پڑھ سکتے، بہت ہی ریلائبل آدمی ہونا چاہیے. دیکھیں گواہی کے اندر، گواہی اگر آپ لیں گوشت کے بارے میں تو مسلمان بھی نہیں چلے گا، شیعہ بھی نہیں چلے گا، عادل ہونا چاہیے. اب دیکھیں فرق محسوس کیجئے دوسری چیز میں اور تیسری. تیسری چیز کیا ہے؟ ہماری دکان نہیں، ہم بتا رہے ہیں کہ فلاں دکان کا گوشت حلال، ہم اپنی چیز کے بارے میں نہیں کہہ رہے، دوسرے. اس کو کہتے ہیں گواہی، جو دوسری چیز کے بارے میں کہا جائے. تو اس میں جو آدمی یہ کہہ رہا ہے اس کا کیریکٹر اور اس کا عقیدہ دونوں بالکل ٹھیک ہونے چاہیے، یعنی 12 امامی شیعہ بھی ہو اور کیریکٹر کے اعتبار سے بھی ہو ٹھیک ہو. ہم کہہ دیں کہ فلاں ایئر لائن کا گوشت حلال، ہماری ایئر لائن نہیں، ہم کسی اور کے بارے میں جب بتائیں اس کو گواہی کہتے ہیں. اس میں ضرور ہے کہ جو آدمی یہ کہہ رہا ہے خود وہ آدمی ٹھیک ہونا چاہیے. ہم کہہ دیں کہ فلاں کمپنی جو آسٹریلیا سے گوشت بھیج رہی ہے ہم کو پتا ہے وہ حلال، برازیل یا ڈنمارک کی فلاں کمپنی کا چکن جائز ہے. یہ ہوتی ہے گواہی، جب آدمی کسی اور کے بارے میں کہتا. اس میں ہونا چاہیے کہ بالکل ٹھیک آدمی ہو. اب پھر واپس آئیے، دوسری چیز کیا تھی؟ چیز کا مالک اگر کہہ دے، یہ گواہی نہیں ہے، چیز کا مالک اگر کہہ دے کہ یہ چیز میرے پاس ہے، میں کہتا ہوں کہ یہ حلال، تو خالی اس کا مسلمان ہونا کافی، چاہے وہ شراب بھی بیچتا ہو، چاہے وہ سور بھی بیچتا ہو، چاہے وہ اور کوئی حرام چیزیں بھی بیچتا ہو. گواہی الگ چیز ہے، یہ آنر کا قول الگ چیز، لوگ اس کو مکس اپ کر دیتے. جی وہ کھلا دکاندار کہتا ہے کہ میں حلال گوشت بیچ رہا ہوں، ہم کیسے اس کی بات مانیں؟ اس کے یہاں تو شراب بھی بک رہی. اگر وہ کسی اور دکان کے بارے میں کہہ دے کہ وہاں کا گوشت حلال، ہم اس کی بات نہیں مانیں گے کیونکہ شراب بیچ رہا ہے، اس کا کیریکٹر ٹھیک نہیں. جب وہ گواہی دے رہا ہو تو کیریکٹر ٹھیک ہونا چاہیے، جب اپنی چیز کے بارے میں کہہ رہا ہو تو اس کا مسلمان ہونا سفیشینٹ اور انف ہے، اس کا کیریکٹر نہیں دیکھیں گے. ہاں اگر کسی مسلمان کے بارے میں آپ کو پورا پورا وشواس ہے کہ وہ فراڈ اور چیٹنگ کر رہا ہے تو الگ بات، وہ تو مومن بھی کر رہا ہے تو پھر بات نہیں مانیں گے. لیکن ایک دکاندار ہے، اس کے بارے میں ہم کو پتا نہیں، وہ سچ بول رہا ہے کہ جھوٹ بول رہا ہے، وہ ٹھیک بھی ہو سکتا ہے، وہ بزنس کے لیے غلط بھی کہہ سکتا ہے، ہمیں کچھ نہیں پتا، 50-50 چانس. تو اگر وہ مسلمان ہے اس کی بات مان لیں گے، اس کی چیز کے بارے میں جو اس کی دکان میں. کیا ایمریٹس ایئر لائن کا ہر گوشت حلال ہوتا ہوگا؟ جن کو گلف کے حالات پتا ہیں وہ کہیں گے بہت مشکل ہے اس بات کے اوپر وشواس کرنا، لیکن بس ٹھیک. یا تو 100% یقین ہو ان کے غلط بولنے کا، اگر شک ہے تو جو وہ اپنے یہاں گوشت دے رہے ہیں اس کو آپ حلال مانیں گے، کیونکہ چیز کا مالک جب گواہی دیتا ہے اپنی چیز کے بارے میں تو اس کا مسلمان ہونا کافی ہے، اس میں اس کا کردار نہیں دیکھا جاتا. اب انگلینڈ میں چلے جائیے، جہاں جہاں حلال گوشت ملتا ہے، نارملی وہاں شراب بھی بکتی ہے، وہاں گانے کے کیسٹ بھی بکتے ہیں، لیکن سارے مہاراج یہ کہتے ہیں کہ ٹھیک اگر وہ اپنی دکان کے گوشت کے بارے میں کہہ رہا ہے تو آپ کے لیے وہ حلال. اور تیسری چیز گواہی ہے کہ جب کسی اور کے بارے میں آدمی کہے کہ ان کی یہاں کا گوشت حلال، تو یہ جو گواہی دینے والا ہے اس کا کیریکٹر دیکھا جائے گا. تو یہ جو ہے نا لوگ دوسری اور تیسری چیز کو مکس اپ کر دیتے ہیں، دو الگ الگ چیز ہے. اور دوسری چیز میں پھر آپ ذہن میں رکھیے گا کہ مسلمان اگر کہہ دے تو اس کا کیریکٹر دیکھے بغیر وہ چیز کو مان لیں گے، نان مسلم اگر کہے گا تو اس کی گواہی کو نہیں مانیں گے. یہی آیت اللہ سیستانی کی کتاب کوڈ آف پریکٹس کا پہلا مسئلہ ہے گوشت کا، کہ نان مسلم ملک سے جو پیکٹس آتے ہیں جس پہ لکھا ہوتا ہے حلال، اس لیبل کی، اس سرٹیفکیٹ کی کوئی ویلیو نہیں ہے، وہ حرام. لیکن یہی چھوٹے چھوٹے مسئلے جو ہم پورا مسئلہ نہیں سنتے، ہم تو صرف یہ سننا چاہتے ہیں عالم سے کہ فلاں گوشت دکان حلال ہے کہ فلاں حرام ہے، پتہ نہیں چلتا کہ یہ اس کا اصول کیا ہے، جس کی وجہ سے کنفیوژن بڑھتا. اسی لیے ذرا سا آج میں ڈیٹیل میں چلا گیا، کیونکہ آج نماز بھی جلدی ختم ہوئی، افطار بھی ذرا مختصر سامان تھا اور مومنین بھی ذرا کم تھے تو بہت زیادہ ٹائم مل گیا. لیکن خالی ٹائم فل کرنے کے لیے میں نے مسئلہ نہیں بتایا، یہ امام زمانہ کی پریپریشن کا ایک بہت ہی امپورٹنٹ حصہ. اور اس وقت میں یہ نہیں بتا رہا ہوں کہ وائے کیوں، صرف دعائے افتتاح کے جملے کو دوہرا دوں کہ اللہم انا نرغب الیک فی دولت کریمت تو عز و بحال اسلام و اخلا و تذل و بحال نفاق و اخلا کے بعد و تجعلنا فیہا من الدعاۃ الی طاعتک. یہ جو دعائے افتتاح میں آپ کہتے ہیں و تجعلنا فیہا من الدعاۃ الی طاعتک والقادت الى سبیل، یہ اس کی ڈیٹیل تھی، مسائل کا بیان اس کی ڈیٹیل، یہ جو آپ دعا مانگتے ہیں ہر دعا افتتاح میں. لیکن مجھے معلوم ہے کہ اتنا کہنے سے بات سمجھ میں نہیں آئی، انشاءاللہ کل تو نہیں، کل تو وفات کے مجلس ہے، اس کے بعد کے مجلسوں میں اس کی تفصیل آئے گی. مگر یہ والی تو وہ پریپریشن ہے جو مرد اور عورت سب کو کرنا، بچے کو بھی کرنا ہے، بوڑھے کو بھی کرنا. اس کے بعد پھر یہ تو سب کے لیے، اب اس کے بعد پھر ہر ایک کے لیے الگ الگ پریپریشن اسلام نے بتائی. عورت کی ڈیوٹی الگ ہے، مرد کی ڈیوٹی الگ. اچھا یہ امام زمانہ کے لیے بھی اور ویسے بھی عام زندگی میں بھی جو مومن کی لائف ہے، کچھ مرد کی ڈیوٹیز ہوتی ہیں، کچھ عورتوں کی ڈیوٹیز ہوتی ہیں، کچھ بچوں کی ڈیوٹیز ہوتی ہیں، کچھ بوڑھوں کی ڈیوٹیز ہوتی ہیں، اس کو الگ الگ سمجھنا ہوگا. اور جیسا کہ میں نے کہا کہ کل کیونکہ وفات جناب خدیجہ کی تاریخ ہے، اس لیے میں نے تھوڑا سا ذکر شروع کیا تھا اسلام میں عورتوں کی ذمہ داری. اور کل یہ بات ہو رہی کہ سب سے پہلے جس نے شیطان کو ریکوگنائز کر لیا اور اسے کنکر مار کے بھگا دیا وہ ایک عورت تھی، حاجرہ. اور یہ میسج اسلام ہم کو ایسا ریفریش کرنا چاہتا ہے کہ ہمیشہ ہم کو یاد رہے، ہم بھولنے نہ پائیں کہ حج کا بہت ہی امپورٹنٹ پارٹ بنا دیا شیطان کو کنکر. ہمیشہ یاد رہے کہ سب سے پہلے شیطان کو جس نے کنکر مار کے بھگایا وہ ایک عورت. ڈیٹیل میں جانے کا ٹائم نہیں ہے، ورنہ میں یہ کہہ دیتا کہ اسلام اور کرسچینٹی کا ایک بیسک فرق یہ بھی ہے کہ کرسچینٹی کہتی ہے کہ ہمارے سارے پرابلم عورت سے شروع ہوئے. اور بعض اہل سنت کے ہاں بھی یہی عقیدہ اور کنسپٹ آ گیا. کیسے؟ وہ کہتے ہیں کہ جناب آدم تو جنت میں بڑے مزے سے رہ رہے تھے، حوا نے شیطان کی بات کو مانا اور اپنے شوہر کو بہکایا، حوا کی وجہ سے ہم اس دنیا میں آئے. یہ اسلام اس کو نہیں مانتا. اسلام کی نگاہ میں اگر کوئی غلطی تھی، گناہ تو نہیں لیکن غلطی تھی، تو وہ آدم کی تھی. ٹھیک ہے، قرآن نے کہا فأضلهما، شیطان نے دونوں کو سیدھے راستے سے ذرا سا ہٹایا، لیکن پورے قرآن کو دیکھ ڈالیے، آدم کو ذرا ڈانٹا گیا ہے، کنڈیم کیا گیا، جناب حوا کے لیے کچھ نہیں کہا گیا. لیکن یہ کنسپٹ عیسائیت کا. آج دوسری بات، جتنے بھی عیسائی ہیں یا یورپ کے ملک ہیں, مسلمان ملکوں کو ہمیشہ یہی تھریٹ کرتے رہتے ہیں کہ جی آپ لوگ اپنی عورتوں کو برابر کا اسٹیٹس نہیں دیتے ہیں, اور عورت کو مسلمان کمیونٹی میں بہت ہی ذلیل کر کے رکھا جاتا. خود کرسچینٹی نے عقیدہ دنیا میں پھیلایا, اسلام اس کو نہیں مانتا. لیکن میں نے کہا کہ اس کی ڈیٹیل میں نہیں جا رہا ہوں, ورنہ جناب حوا کا اگر آپ واقعہ سنیں تو پتا چلے گا کہ کتنا ہائی اسٹیٹس ہے جناب حوا کا. اور جو حج ہم لوگ کرتے ہیں, حج اس کے جو بیسک واجبات وہ جناب حوا کی وجہ سے ہمارے پاس آئے. حج جناب حوا کا بہت بڑا کنٹریبیوشن ہے. حج ماہ مبارک رمضان کی دعاؤں دنیا کے لیے جو دعا سب سے زیادہ ریپیٹ ہوئی, ایک تو آخرت کے لیے ہے تو وہ تو وہی ہے, فقہ کر رقبتی من النار وادخلنی الجنہ. دنیا کی سب سے زیادہ جو حج ماہ رمضان میں, دنیا کی سب سے زیادہ جو دعا ریپیٹ ہوئی ہے رمضان میں, وہ حج کی دعا. یہاں تو ٹولہٹن میں ہر چیز ذرا شارٹ کی جاتی ہے کیونکہ شہر بھی بہت شارٹ تھا, ورنہ جہاں دعا افتتاح دنیا میں پڑھی جاتی ہے اس کے ساتھ تین چار ڈیلی کی کچھ اور دعائیں, اور ہر دعا کے اندر یہ ہے کہ اے خدا مجھے حج کی توفیق عطا فرما فی عام ہذا و فی کل عام, اس سال بھی اور ہر سال. ماہ مبارک رمضان کی موسٹ امپورٹنٹ نائٹ ہوگی نائٹ آف قدر, شب قدر, اس میں دیکھیے گا حج کی دعا کتنی بار ریپیٹ ہوئی. ڈیلی دعاؤں میں حج کی دعا ریپیٹ ہوئی. قرآن کریم نے جہاں روزے کے مسئلے بتائے, جو میں نے کچھ آیتیں شروع میں پڑھی, اس کے فوراً بعد دو آیتوں کے گیپ کے بعد پھر حج کی بیان شروع ہوتا ہے, وہ اتم الحج والعمرہ للہ, پورا حج کا ڈیٹیل بیان. آخری رمضان کی جو روایت ہے لاسٹ ڈے آف رمضان, وہ یہی تو ہے کہ امام فرماتے ہیں کہ بہت ہی انلکی ہے وہ آدمی جو رمضان میں اپنے گناہ معاف نہ کرا سکے. اس کے بعد اب کوئی چانس نہیں ہے, صرف ایک چانس ہے کہ وہ حج میں عرفات پہنچ جائے. تو حج رمضان میں بہت زیادہ ریپیٹ کیا گیا ہے حج کو, بلکہ رمضان ایک پریپریشن ہے حج کے لیے. رمضان خود ایک پریپریشن ہے حج کے لیے. کھانے اور پینے پر یعنی اپنے آپ پہ کنٹرول کرو. یہ جو رمضان کا میسج ہے یہ حج میں جا کے کمپلیٹ ہوتا. یہاں پر خالی کھانے اور پینے پہ پابندی ہے, لیکن پھر حج میں خوشبو پہ پابندی آتی ہے, کپڑے پہننے پہ پابندی آتی ہے, وہ جو 25 پابندیاں. لیکن یہ حج جو ہمارے سامنے اس طرح سے آیا, حج کے اس اسٹرکچر میں جناب حوا کا کنٹریبیوشن بہت زیادہ, اور جناب حاجرہ دونوں عورتیں یقیناً. فرشتہ جبرائیل جس نے پہلا حج سکھایا تھا وہ حضرت آدم کے پاس آیا تھا, اس لیے کہ جبرائیل نبی کے پاس آتے ہیں. لیکن یہ سٹارٹ ہوا وہ جناب حوا سے ہوا. لیکن مکے میں دو پہاڑیاں, ایک کا نام ہے صفا, ایک کا نام ہے مروہ. یہ نام ہی حضرت حوا کی وجہ سے پڑے. حضرت آدم دنیا میں آ کے جناب حوا کو ڈھونڈ رہے تھے. جب بھی کوئی آدمی کسی چیز کو ڈھونڈتا ہے تو کسی اونچی جگہ پہ جاتا. صفا پہاڑی پہ گئے, ڈھونڈنے لگے کہ میری بیوی کہاں ہے. سامنے کی پہاڑی پہ جناب حوا بیٹھی تھی. ٹولٹن میں لوگوں کی اردو بہت کمزور ہے لیکن ماشاءاللہ عربی اچھی. عربی میں عورت کو امرہ کہتے ہیں, اس سے بنا مروہ. مروہ پہاڑی کا مطلب ہے عورت والی پہاڑی, جہاں سب سے پہلی عورت کو اللہ نے بھیجا. کیونکہ جناب آدم ان کو ڈھونڈنے کے لیے صفا پہاڑی پہ گئے. آدم کا ٹائٹل ہے صفی اللہ, جس پہاڑی پہ گئے اس کو کہنے لگے صفا. آدم نے جب حوا کو دیکھا تو آدم صفا سے اپنی بیوی کی تلاش میں مروہ گئے. یہ فرسٹ صحیح تھی جو دنیا میں بنی ایک عورت کی وجہ سے. اور جب حوا سے ملاقات کی آدم تو جناب حوا نے کہا کہ اللہ نے ہمیں آپ کو ملایا, اس کے شکرانے میں ہمیں پہلے اللہ کی عبادت کرنا چاہیے, پھر جا کے گھر میں رہیں گے. تو خانہ کعبہ کا طواف کیا جو طواف النساء کہلاتا, جس کے بعد شوہر پہ بیوی حلال ہوتی ہے, بیوی پہ شوہر حلال ہوتا. یہ سب جناب حوا کی وجہ سے. بہت میں بہت شارٹ کر رہا ہوں اس لیے کہ بات بہت لمبی ہو جائے گی. ایک بات اور سنی, مکے میں جانے کے بعد کچھ اسپیشل عبادتیں جو آپ دنیا میں کہیں نہیں کر سکتے. عورت کا رول, عورت کی رسپانسبلٹی, لیکن اس میں یہ دو تین کچھ عبادتیں ایسی ہیں جو صرف آپ کو مکے میں ملیں گی. جیسے خانہ کعبہ کا طواف ہے, یہ آپ دنیا میں کہیں نہیں کر سکتے. اسی لیے پوری دنیا کے لیے ایک اصول ہے، ایک رول ہے، ایک حدیث ہے، الصلاۃ خیر و موضوع. اللہ نے جتنی چیزیں بنائی نا اس میں بیسٹ ہے نماز. عربی زبان میں خیر سپرلیٹو ڈگری ہے، گڈ، بیٹر، بیسٹ. اس لیے میں نے کہا کہ دو دن بعد ایک اور حدیث میں یہ لفظ آ رہا، تو روزانہ تو میں گرامر آپ کو نہیں سکھاؤں گا. تو خیر جو ہے سپرلیٹو ڈگری ہے، جس کے معنی اچھا نہیں، سب سے اچھا. ساتھ جتنی چیزیں اللہ نے بنائی ان میں نماز سب سے اچھی چیز. لیکن مکہ از دا اونلی سٹی، پوری دنیا کے اندر مکہ واحد شہر جہاں نماز کا ثواب کم ہے اور طواف کا ثواب زیادہ. آپ مکے میں جائیے تو طواف خانہ کعبہ کے گرد راؤنڈ لگانا، اس کا ثواب زیادہ ہے نماز کا ثواب کم. بھئی واجب نماز تو نو ڈاؤٹ پڑھنا، لیکن سنت نمازوں کی بات ہو رہی. تو اب یہ ایک اسپیشل عبادت. اسی طرح مکے کی ایک اور اسپیشل عبادت، وہ بھی ایک عورت کے ذریعے ہم تک آئی، آسیہ. جناب آسیہ کا اسٹیٹس تو اتنا ہائی ہے کہ قرآن کریم نے آپ لوگوں کو، عورتوں کو نہیں مردوں کو، خاص جناب آسیہ کی ایگزامپل دی. ضرب اللہ مثلا للذین آمنوا، اللہ ایمان لانے والوں کو ایک مثال دیتا ہے، ایک ایگزامپل دیتا ہے، ایک ماڈل ان کے سامنے رکھتا. تمام مردوں کو بھی ایڈریس کیا جا رہا کہ اللہ تمہارے سامنے ایک بہترین ماڈل، مثال، نمونہ رکھتا. امرأت فرعون، وہ ہے فرعون کی بیوی، نام نہیں آیا لیکن ہمیں اور آپ کو معلوم ہے کہ یہ آسیہ. اچھا دیکھیں کتنی عجیب بات، جو جملہ آپ کل سنیں گے، کل وہ آج بھی سن لیجئے، کل بھی سن لیجئے گا، اگر کل اس سے زیادہ لوگ ہوئے جتنے آج، اگر یہی لوگ ہوئے تو میں کیا کروں گا سنا کر. لیکن کل چونکہ ہماری آپ کی ماں کی مجلس ہے، شہزادی ہے کون ہے ان کی ماں کی مجلس ہے، ایکسپیکٹیشن ہے کہ شاید دو تین آدمی زیادہ. ایک حدیث یہ ہے کہ اس دنیا میں اللہ نے رسول اللہ کو 9 بیویاں دی، 9 یا 11. اب جنت میں رسول خدا کی کون بیویاں ہوں گی؟ نو ڈاؤٹ بہت ساری ہوں گی. بھئی دیکھیں ہمیں اس دنیا میں صرف 4 کی رضا ہے نا، اور اس کا ریزن 4 کی رضا کیوں؟ میں نے اس سے پہلے بھی وفات رسول خدا میں کہا تھا جوک کے طور پر، کیونکہ کسی آدمی کا بھی جنازہ اٹھانے کے لیے 4 آدمی ضروری ہوتے ہیں. تو اگر کسی کو سوسائڈ کرنا ہے تو اسلامک سوسائٹی ہے کہ 4 شادیاں کر لیں. لیکن خیر بہرحال یہاں ہمارا کوٹا 4 کا ہے نا، جنت میں تو ہمیں بھی بے شمار ملیں. لیکن ایک بات یاد رکھیے گا، حوروں کا وہ اسٹیٹس نہیں ہوتا ہے جو بیوی کا اسٹیٹس. حورے ٹائم پاس کرنے کے لیے تو بہت اچھی، زندگی گزارنے کے لیے حور سے کام نہیں چلے گا، بیوی ہی چاہیے. لیکن ابھی نہیں، یہ کل کی بات آئے گی رسول خدا کی بیوی. تو اب روایت یہ ہے کہ رسول خدا کو اس دنیا میں بھی اللہ نے 4 سے زیادہ بیویاں دی تھیں. ہماری فقہ میں ایک چیپٹر ہوتا ہے کچھ اسپیشل مسئلے جو صرف رسول اللہ کے لیے، دوسروں کے لیے نہیں. جن میں ایک میں نے 3 دن پہلے بتایا، عام مسلمانوں پر 5 نمازیں ڈیلی واجب ہے، رسول خدا پہ 6 نمازیں واجب. عام مسلمانوں کو 4 شادیوں کی پرمیشن ہے، وہ بھی بہت مشکل، اس کی کنڈیشن کون پورا کرتا. رسول خدا کے لیے کوئی کنڈیشن نہیں، کوئی کوٹا نہیں. مگر روایت یہ ہے کہ جنت میں اللہ رسول خدا کو خدا نے کتنی بیویاں دے، نام صرف 2 کے آئیں. ایک تو وہی جناب خدیجہ جو اس دنیا میں رسول کی بیوی ہے، وہ جنت میں بھی رسول کی بیوی، سمجھ میں بھی آتا ہے، مغز میں بھی آتا. لیکن حدیث یہ ہے کہ دوسری بیوی جو جنت میں، وہ جناب آسیہ ہوں گی، اور بھی ہوں گی لیکن نام صرف 2 کے آئیں، آسیہ. خدیجہ اگر رسول خدا کے ساتھ جنت میں ہیں تو دیر از نو سرپرائز، اس میں کوئی حیرت تعجب نہیں ہے، وہ یہاں بھی تھی وہاں بھی ہیں. آسیہ پہ حیرت ہے، اس دنیا میں وہ فرعون کی بیوی ہے. فرعون سب سے بڑا دشمن ہے خدا، کیونکہ قرآن میں 2 جگہ اللہ نے کہا ہے میں ہر گناہ معاف کر دوں گا، شرک معاف نہیں کروں گا. اور فرعون تو اتنا بڑا مشرک ہے کہ خود کہتا ہے کہ انا ربکم الاعلی، اپنے آپ کو اللہ کہتا. ایک تو مشرک ہے، جیسے ہندو کے 2 خداؤں کو مانتے ہیں، فرعون تو وہ مشرک ہے اپنے آپ کو خدا ڈکلیئر کر رہا، اتنا بڑا دشمن خدا جو اس کی بیوی ہے جنت میں حبیب خدا کی بیوی بن رہی، یہ ہوتی ہے ترقی. اس دنیا میں جو زیرو ہے اس کی بیوی جا کے رسول خدا کی بیوی بنی، لیکن کیوں؟ اپنے کیریکٹر اور اپنے سیکریفائس کی وجہ سے. اور ان شارٹ، جناب آسیہ کی کچھ باتیں کل آئیں گی، لیکن ان شارٹ قرآن کہتا ہے کہ ہم تمہیں آسیہ کی ایگزامپل دیتے ہیں، فالو کرو. اس قالت رب ابنی لی بیتن اندک فی الجنہ، جب وہ کہہ رہی تھی کہ اے خدا جنت میں میرا ایک گھر بنا دے، یہی وہ جملہ تھا جو آغا مہندی حکیم نے کہا تھا اور ایک میریکل ہوا. وہ جو میں نے کل ایک ریفرنس دیا تھا، ابھی تو بہت دن ہے، رمضان ختم ہونے میں بہت دن باقی ہیں، تو اب یہ واقعہ آئے گا ضرور آگے چل کر. لیکن سب سے پہلے یہ دعا آسیہ نے مانگی کہ اے خدا مجھے جنت میں گھر چاہیے. کب یہ دعا مانگی؟ کب؟ کس وقت؟ جب فرعون نے جناب آسیہ پہ ٹارچر شروع کیا، ظلم شروع کیا، چھوٹے موٹے ظلم. آپ میں سے تو بہت سے لوگ افریقہ سے آئے، ڈیزرٹ میں زمین پہ آسیہ کو لٹایا جاتا اور ان کے چاروں ہاتھ پاؤں کو باندھا جاتا ہے، اس کے اندر میخیں اور کیل ٹھوکی جاتی، آخر میں چار گھوڑے ان کی باڈی سے باندھے گئے، دو ہاتھ دو پیر، چاروں الگ الگ ڈائریکشن میں دوڑائے گئے. آسیہ کے بدن کے چار پیسز ہوئے، چار ٹکڑے. زندہ تھی تب، ایک تو مرنے کے بعد کسی کی ڈیڈ باڈی کے پیسز کریں، ایک زندہ تھی. اور جس وقت فرعون نے یہ ظلم شروع کیا، کسی آدمی کے چار دو ہاتھ دو پیر، اس میں چار گاڑیاں باندھ کے اس گاڑیوں کو دوڑائی، کیا اس کے اوپر تکلیف، کتنا پین کتنا ہو رہا ہوگا مرنے سے پہلے. تو فرعون نے دیکھا کہ جناب آسیہ مسکرا رہی ہیں، فرعون گھبرا گئے. وہ تو سمجھ رہا تھا اتنا ظلم اور تشدد اور ٹارچر ہے، یہ روئیں گی، ٹھیک ہے، کوئی رحم کی درخواست نہیں کریں گی، مرسی پٹیشن نہیں کہیں گی، لیکن تکلیف میں رونا تو آتا ہے، وہ مسکرا رہی ہیں. فرعون گھبرا گیا. دیکھیں ظالم جب کسی پہ ظلم کرتا ہے نا، تو اس کو مزہ آتا ہے جب وہ مظلوم رو رہا ہو. تو فرعون دیکھ رہی تو ہنس رہی ہیں، گھبرا کے کہا آسیہ ٹھیک تو ہو؟ کہیں ایسا تو نہیں کہ ٹارچر کی وجہ سے دماغ خراب ہو گیا؟ الحمدللہ بالکل ٹھیک. تو یہ جو گھوڑے تمہاری باڈی کو چار ٹکڑوں میں تقسیم کر رہے، کھینچ رہے، تو مسکرا کیوں رہی؟ کیا اس لیے کہ اللہ نے میرے سامنے سے سارے پردے ہٹا دیے، میں اپنی دعا دیکھ رہی ہوں، میں نے اپنے خدا سے کہا تھا رب ابن لی بیتن اندک فی الجنہ، جنت میں میرے لیے گھر بنا، اس وقت میں جنت میں اپنا گھر دیکھ رہی ہوں، خدا مجھے جنت میں اپنا گھر دکھا رہا، اتنا پلیجر اور مزہ آ رہا ہے کہ تکلیف بھول گئی ہے، مسکرا رہی ہوں. آسیہ نے جنت میں اپنا گھر دیکھا، تو کسی نے امام سے پوچھا، مولا کیا ہمارے لیے، ایک نارمل مومن، ہمارے لیے پاسبل ہے کہ ہم اس دنیا میں اپنا گھر دیکھ رہے جنت والا؟ آسیہ نے جنت کا گھر کب دیکھا؟ جب اتنا ظلم ہوا، اتنا ٹارچر ہوا، کوڑے بھی پڑے، جسم کے ٹکڑے بھی کیے گئے، سینے پر پتھر رکھ کے توڑا جاتا تھا، پھر دیکھا، مولا ہم دیکھ سکتے ہیں جنت میں اپنا گھر؟ وفات رسول خدا کی مجلس میں میں نے کہا کہ مومن اگر گناہگار ہے تو اس کو جہنم کا تھوڑا عذاب تو ملے گا، لیکن ہر مومن کو آخر میں جنت میں آنا، ہر مومن کا گھر جنت میں ہے، کیا ہم دیکھ سکتے ہیں؟ تو امام نے اس کا جو جواب دیا، اس کا تعلق بھی مکے سے، دنیا میں کہیں اور نہیں، خالی مکہ. امام نے فرمایا اگر کوئی آدمی مکے میں ایک قرآن ختم کرے، پورا قرآن، تو مرنے سے پہلے پہلے اللہ اسے دو بڑی فضیلتیں دے گا. نمبر ایک یہ کہ اپنی موت سے پہلے وہ رسول اللہ کی زیارت کرے گا، نمبر دو یہ کہ مرنے سے پہلے جنت میں اپنا گھر دیکھے گا. پتہ نہیں یہ حدیث اتنی کم کیوں پڑھی جاتی ہے یورپ میں، پاکستان میں تو ہم نے یہ حدیث اتنی دفعہ حاجیوں کو سنائی، ایک ایک حاجی دس دس بارہ بارہ پندرہ پندرہ بیس بیس تیس تیس قرآن لوگ ختم کرتے ہیں، کیونکہ ہمارا اس سے مکے میں 40 ڈیز کا ہوتا ہے، لیکن امریکہ اور یورپ سے آنے والے قافلوں کو میں نے زیادہ توجہ نہیں دیتے دیکھا قرآن پر. ایک قرآن کمپلیٹ کرنا ہے مکے، کہا تمہیں جنت میں اپنا گھر نظر آئے گا جو جناب آسیہ نے دیکھا. جناب آسیہ نے اتنا ظلم برداشت کیا تب جنت کا گھر دے گا. آپ کو مکے میں خالی قرآن ختم کرنا.
لیکن
اصل چیز آسیہ نہیں, وہ تو کل خدیجہ کے حوالے سے کچھ باتیں ہوں گی. اصل چیز یہ کہ مکے کی اتنی بڑی عبادت وہ بھی ایک عورت کی وجہ سے تھی. آسیہ کا واقعہ ہوا تو امام نے کہا, اور پھر مکے میں جناب حاجرہ, حاجرہ گاڈ پلیز ان مسٹیریس ویز, جو میں اکثر کہتا ہوں. حاجرہ کا واقعہ بھی بڑا امپورٹنٹ ہے, لیکن پورا واقعہ میں یہاں نہیں بتا رہا ہوں. انشاءاللہ اس سال اگر آپ لوگ حج کے لیے آئے تو میری پلاننگ ہے کہ کہیں نہ کہیں آپ کو وہاں بھی آپ سے ملاقات کروں گا. اچھا آپ نے انشاءاللہ کا, لوگ کہیں گے دیکھیں وہاں بھی جان نہیں چھوڑ رہے ہیں. تو دو چار اس میں سے باتیں میں وہاں بتاتا ہوں جو نارملی حاجیوں کو کم معلوم ہوتی. جناب حاجرہ کے بارے میں اور باتیں چھوڑی, ظہور امام اصل ٹاپک تھا, عورتوں کی ریسپانسبلٹی اور ڈیوٹی. جناب حاجرہ نے ایک ایسا ہمیں گولڈن رول دیا, مومن کسے کہتے, مومن کو کیسا ہونا چاہیے. دیکھیں کمپیوٹر جو کچھ کرتا ہے نا, جو آپ نے اس کے اندر پروگرام فیڈ کیا, جو آپ اس کو کمانڈ کریں گے, جو حکم دیں گے, اس کے حساب سے کمپیوٹر چلے گا. ہر مومن کے اندر بھی اللہ نے ایک ایسا پروگرام رکھا ہے, ایک کمانڈ اللہ کی ہے, ہم کو اس کے حساب سے چلنا چاہیے. شیطان تو وائرس بن کے آتا ہے, کمپیوٹر میں جب وائرس آتا ہے تو کتنی خرابیاں پیدا کرتا. اور اس کی بیسٹ ایگزامپل جناب حاجرہ, حاجرہ ابراہیم کی دوسری بیوی کا نام, جناب سارا ان کی فرسٹ وائف ہے, جناب حاجرہ سیکنڈ وائف. دو بیویاں ہوئی, گھر میں ٹینشن ہوا, اللہ نے کہا کہ حاجرہ کو فلسطین سے مکہ شفٹ کر دو. اس وقت مکہ کچھ نہیں تھا. حضرت ابراہیم کا جو قول قرآن نے کوٹ کیا ہے, رب انی اسکنت من ذریتی بواد غیر ذی زرع عند بیتک المحرم, اے خدا میں اپنی ذریت کو, اپنی فیملی کو وہاں چھوڑ رہا ہوں جہاں گھاس کی ایک پتی بھی نہیں. کچھ نہیں تھا مکہ, پورا مکہ شہر حاجرہ کے بعد بنا. تو خیر ابراہیم نے اپنی بیوی حاجرہ سے کہا کہ چلو ہم سفر پہ چل رہے ہیں. ٹھیک ہے, تیار ہو گئے. گود میں اس وقت اسماعیل ہے جو ابھی ایک سال کے بھی نہیں, بیبی اسماعیل, ان کو لے کے چلو. مکے میں پہنچے جہاں کوئی سٹی نہیں ہے, ڈیزرٹ ہے, ایک گھاس کی پتی بھی نہیں ہے, کوئی جھاڑ نہیں ہے, کوئی درخت نہیں ہے, کوئی پانی نہیں ہے, کوئی بلڈنگ نہیں ہے. اچھا جس سڑک سے ابراہیم اپنی بیوی کو لے کے آئے وہ آج تک مکے میں آج تک ہے, اور بہت سے ہمارے قافلے وہیں اسٹے کرتے ہیں, ان کو پتہ ہی نہیں ہوتا کہ یہ بھی ایک زیارت. لیکن خیر اب اتنی ساری چیزیں یہاں بتانا فائدہ نہیں, یہ مکے ہی میں سمجھ میں آئیں گی. وہاں پہ لائے اور وہاں لا کے بٹھا دیا جہاں زمزم کا کنواں. بیوی سے کہا اترو, کچھ نہیں تھا وہاں پہ. اور ایک مرتبہ اپنی سواری کا رخ چینج کیا اور واپس جانے لگے. اب جناب حاجرہ گھبرائیں, ابھی تک تو شوہر کے ساتھ تھی, اب اکیلی, بچہ گود میں, پورا ڈیزرٹ ہے جیسے سہارا ڈیزرٹ افریقہ میں, کوئی جھاڑ نہیں, کوئی گھاس نہیں, کوئی بلڈنگ نہیں, کوئی شیڈو نہیں, کوئی کھانے کی چیز نہیں, کوئی پینے کی چیز نہیں. گھبرا دے گا کہ آخر آپ مجھے یہاں اکیلا چھوڑ کے جا رہے ہیں, کچھ بھی تو یہاں نہیں ہے, کیوں؟ وائے, حاجرہ نے سوال کیا وائے کیوں. ابراہیم نے کہا بے امر اللہ بائی دا آرڈر آف اللہ, اللہ نے حکم دیا ہے اس لیے تو میں یہاں چھوڑ کے جا رہا ہوں. وہ اتنا سننا ہے. اب جناب حاجرہ بالکل خاموش ہو گئی, سرنڈر کر لیا, اوبے کیا, اب کچھ نہیں کہا. یہ اللہ نے کیا آرڈر دے دیا کہ ایک اکیلی عورت کو جنگل میں بٹھا دو؟ یہ کیا آرڈر ہے کہ نہ کھانا ہے, نہ پانی ہے, نہ شیڈو ہے, برننگ سن, جلتا ہوا سورج, یہ کیا ہے, اس کی کیا لوجک ہے؟ یہ عقل میں نہیں. کچھ نہیں کہا, وہ اتنا سنا اللہ کا یہ آرڈر ہے. حاجرہ بیٹھ گئی وہاں اور اپنے بچے کو لے کے بیٹھ گئے. یہ کیا چیز ہے؟ یہی امام زمانہ کو ایک مومن سے چاہیے, مرد ہو کے عورت. اور یہی اللہ کو ہم سے چاہیے کہ ہماری پوری زندگی صرف ایک اصول ہونا چاہیے, بے امر اللہ. لوگ کہتے ہیں کہ جی یہ داڑھی اسلام میں واجب ہے. وائے وائے کا کیا مطلب؟ بے امر اللہ, اللہ نے آرڈر دیا. حجاب کیوں کرے؟ اللہ نے آرڈر دیا. نامحرم سے ہینڈ شیک حرام ہے اللہ کا آرڈر, میوزک نہیں سن سکتے اللہ کا آرڈر, شراب نہیں پی سکتے اللہ کا آرڈر. مومن کو کوئی اور لاجک چاہیے بھی نہیں, کوئی مومن کو لاجک دے تو اس کو سننا بھی نہیں چاہیے, میں تو اللہ کی وجہ سے توبہ کروں گا. یہ وہ پروگرام ہے جو ہر مومن کے اندر اللہ فیڈ کرنا چاہتا ہے, فیڈ کیا ہوا ہے. وہ وائرس آ جاتا ہے جو ہم کو گڑبڑ ادھر ادھر لے جاتا. کلو مولودین یولیدو علی فطرت الاسلام, پیغمبر کی حدیث ہے, اللہ نے ہر بچے کو اسلام پر پیدا کیا. یہ پروگرام ہمارے اندر فیڈ کر کے ہی کمانڈ لے کے ہم کو بھیجا, لیکن جناب حاجرہ نے بتایا کہ کیا چیز ہوتی. ہمیں گاڑی رکھنے میں 10 کوشچن کر لیتے, ہمارا بچہ میوزک چھوڑنے میں 50 کوشچن کر لیتا, ہماری عورت حجاب کرنے میں 100 کوشچن کر لیتی. وہاں داڑھی اور حجاب اور میوزک کی بات نہیں تھی, سیکریفائس ڈیزرٹ میں بٹھا کے گئے. لیکن جیسے ہی پتا چلا اللہ کا آرڈر ہے, نو آرگومنٹ, کوئی ڈبیٹ نہیں, کوئی بحث نہیں, بیٹھ گئی وہ. اور اتنا بڑا اسٹیٹس ہوا جناب حاجرہ کہ یہ بھی یاد رکھیے گا کہ نبی اگر حج کریں, امام اگر حج کریں, مجتہد اگر حج کرے, مرضی اگر حج کرے, متقی لوگ اگر حج کرے, سب کو صفا اور مروہ میں 7 مرتبہ دوڑنا. یہ 7 مرتبہ 2 پہاڑیوں میں دوڑنا حاجرہ کی سنت. لیکن یہاں پہ ایک چھوٹا سا میسج اور سن لیجیے, اور وہ کیا, وہ ہے دعا کا. ماہ مبارک رمضان دعا کا مہینہ ہے نا, تو دعا کا ایک بہت ہی گولڈن قسم کا فارمولا اصول جناب حاجرہ کے واقعے میں ملا. جناب حاجرہ بیٹھ گئی, ابراہیم چلے گئے, پانی ختم ہو گیا, کنٹینر میں تھوڑا سا پانی لے کے آئے تھے جب وہ ختم ہو گئے. اسماعیل پیاس سے تڑپ رہا, حاجرہ اسماعیل کے لیے پانی ڈھونڈنے نکلی, 2 پہاڑیوں کے بیچ میں 7 مرتبہ دوڑی. دوڑی تو نہیں, نارمل اسپیڈ سے چلی, اس لیے کہ اس وقت وہاں تیز اسپیڈ سے چلنا پاسبل بھی نہیں تھا. ڈیزرٹ تھوزم آنے کا, کانٹے ہیں, کنکر ہیں, پتھر ہیں, ان ایون قسم کی زمین ہے. آج تو بہترین ماربل کا وہاں پہ فلور بنا ہوا, لیکن 7 مرتبہ آسان نہیں ہے. آج بھی کسی سے پوچھ لیجئے, پورے عمرے سب سے زیادہ جو محنت لگتی ہے وہ صفا اور مروہ میں لگتی ہے, اکیلی عورت. پھر اللہ جناب اسماعیل جہاں لیٹے تھے ان کے پاؤں سے ایک چشمہ نکالا, زمزم کا پانی. اچھا, ابراہیم کی سٹوری میں یہ مان لیا, یہ مومن ہے کہ جو داڑھی رکھنے میں بھی 10 بار اللہ سے آرگومنٹ کرتا, یہ مومنہ ہے جو ایک اسکار پہننے میں 50 بار اللہ سے آرگومنٹ کرتی. وہ آگ تھی, اللہ نے کہا یا نارو کونی بردا, وہی لفظ بردا جو دعا کمیل میں آیا کہ آگ ٹھنڈی ہو جاتی ہے, ٹھنڈی ہو جا. تو آگ اتنی جلدی ٹھنڈی ہونے لگی کہ جو آپ کے ٹوائلٹن میں ونٹر میں ہوتا ہے کہ اتنی سردی ہوئی کہ ایسا لگا ابراہیم سردی کی وجہ سے مر جائیں. خالی آگ سے لوگ نہیں مرتے, برف سے بھی تو جل کے مرتے ہیں نا. اللہ نے کہا ٹھنڈی ہو جا, تو آگ اتنا ٹھنڈا ہوئی کہ خدا کو کہنا پڑا یا نارو کونی بردا وسلام علی ابراہیم, بھائی ابراہیم کے لیے سلامتی بن جائے, اتنی بھی ٹھنڈی نہ ہو کہ اپنی ٹھنڈک سے ابراہیم کو جلا دے. اور ایک یہ تھا پانی, لیکن وہ رحمت اللہ نے بھیجی, لیکن اتنی رحمت ہو گئی کہ وہ موت بننے لگی تھی. ایک یہ دوسرا پانی, اسماعیل زمین پہ لیٹے ہیں, چھوٹا سا بیبی اسماعیل, 1 سال سے بھی کم, اور پیر جو ہیں وہ زمین پہ رگڑ رہے ہیں. پانی نکلا, اور اتنا نکلا اتنا نکلا اتنا نکلا کہ حاجرہ گھبرا گئی, میرا اسماعیل ڈوب جائے گا. گھبرا کے کہا زم زم, یعنی سٹاپ سٹاپ, اے پانی رک جا رک جا, اس کا نام ہی زمزم بن گیا. لیکن اتنا پانی اللہ نے دیا, یہ رحمت تھی, اتنا تھا کہ ڈرونگ ڈوبنے کا امکان تھا. اب سنیے میسج, اے خدا یہ پانی تو نے اسماعیل کے لیے دی, جب دینا ہی تھا تو شروع سے دے دیتا. حاجرہ بیچاری کو 7 مرتبہ دوڑایا کیوں؟ تو اللہ کا جواب ہوگا کہ جو گفٹ کسی مومن یا مومنہ کے لیے ہے وہ میرے پاس رکھا ہے لیکن میں بغیر کوشش کے نہیں دیتا ہوں. پہلے اسٹرگل کرنا ہے, پہلے کوشش کرنا ہے تمہارے ہی لیے. یہ پانی خاص جناب اسماعیل کے لیے تھا, لیکن کہا کہ خالی دعا سے چیز نہیں ملتی ہے, ساتھ میں کوشش الگ سے کرنا ہے. اور اگر کوشش کرو تو پھر اللہ دے گا, اور اتنا دے گا, اتنا دے گا بغیر حساب. حاجرہ نے کتنا پانی مانگا تھا؟ ایک گلاس پانی. ایک کنٹینر دے دیتا اللہ, ایک ٹینک دے دیتا اللہ, لیکن اتنا دیا, اتنا دیا کہ اس دن سے لے کے آج تک 4000 سال ساری دنیا وہ پانی پی رہی ہے, لیکن جتنا لوگ پانی پی رہے پانی زیادہ تو ہو رہا ہے, کم نہیں ہو رہا. دعا ہم نے اتنی سی مانگی, دینے والے نے بغیر حساب اتنا دیا, لیکن ایک کنڈیشن کے ساتھ کہ خالی گھر میں بیٹھ کے مسلے پہ بیٹھ کے دعا نہیں کرو, دعا بھی کرو کوشش بھی کرو. اور یہی میسج ایک اور عورت کی زندگی میں ریپیٹ ہوا. آج جناب حوا کا نام بھی آ گیا, آسیہ کا نام بھی آ گیا, حاجرہ کا نام بھی آ گیا, مریم. سورہ مریم میں ہے نا کہ جب جناب مریم کے یہاں ڈیلیوری ہوئی تو کوئی بھی ان کا ساتھ نہیں دے رہا تھا, بلکہ لوگ تو ان کے اوپر تہمت لگا رہے تھے. وہ اکیلی تھی, ان کو فوڈ چاہیے ڈیلیوری کے وقت. قرآن کہتا ہے کہ ہم نے خاص مریم کو فوڈ پرووائڈ کرنے کے لیے کھجور کا ایک درخت پیدا کیا. بھائی میریکل, یہ خاص مریم کے لیے ہے کھجور. دسترخوان پہ کھجور ہم آپ سب کھاتے ہیں, لیکن یہ کھجور جو تھی یہ خاص مریم کے لیے. کہ اس وقت مریم اکیلی ہے, تنہا ہے, عیسیٰ کی برتھ ہو رہی ہے, ضرورت ہے, لیکن وہ کھجور بھی اللہ نے مریم کو دی نہیں, تھی مریم کے لیے, اسپیشل گفٹ اونلی فار مریم, لیکن یوں نہیں ملی. سورہ مریم میں وہ خزی الی کے میں جس دن نخلا تو ساقت علی کی رتبن جمی ہے. آئے مریم, ہم نے درخت پیدا کر دیا, اس میں کھجور بھی آ گئی, لیکن اب تمہیں کھجور کا درخت ہلانا پڑے گا. خزی الی, ہلاؤ بے جس دن نخلا کھجور کے درخت کو, تو ساقت علی کی, تم پر گریں گی رتبن جنیا, یہ تازہ کھجور ہے. اے خدا, جو تو نے اتنا کام کر دیا کہ پورا درخت پیدا کر دیا, اس میں کھجوریں لگا دی, تو یہ آخری کام بھی کر دیتا کہ کھجوریں توڑ کے مریم کے سامنے رکھ دیتا. کہا نہیں, آخری کام تمہیں کرنا ہے, جب تک کہ کھجور کا درخت کھلاؤ گی نہیں, جو تمہارے لیے کھجور پیدا کی گئی ہے وہ بھی تمہیں نہیں ملے گی. جناب مریم سے اتنا کہنا, جناب آسیہ کو دوڑانا, یہ بتا رہا ہے کہ کوئی بھی دعا ہو, بہتر سے بہتر دعا ہو, اس میں اعظم والی دعا ہو, جب تک کہ مومن اس کے ساتھ کچھ سٹرگل نہیں کرے گا, کچھ کوشش نہیں کرے گا, گفٹ نہیں ملے گا. جو خاص اس مومن کے لیے اللہ نے رکھا, کھجور خالی مریم کے لیے تھی, زمزم خالی اسماعیل کے لیے تھا, لیکن کوشش کرنا ہوگی. آپ سن لیجئے حدیث. ہمارے آٹھویں امام, امام علی ابن موسیٰ رضا علیہ الصلات والسلام ارشاد فرماتے ہیں کہ 7 آدمی ایسے ہیں, 7, جو اللہ سے جوک کرتے ہیں. جوک بنی کیا کہتے ہیں؟ موکری, مسخری, اللہ کا مذاق اڑاتے ہیں. 7 آدمی ایسے ہیں. ان میں سے ایک وہ آدمی جو دعا کر رہا, خدا بندہ یہ دے دے, وہ دے دے, وہ دے دے, کوئی کوشش نہیں کر رہا, یہ دعا نہیں کر رہا, یہ اللہ سے مسخری کر رہا. جیسے ہم بچے سے کبھی مسخری کرتے ہیں, چیز دکھاتے ہیں, دوڑ کے آتا ہے چھپا لیتے ہیں, ہم اللہ سے یہ کر رہے ہیں. اور دوسرا وہ آدمی جو امام زمانہ کے لیے دعا کر رہا, پریپریشن کوئی نہیں کر رہا, مولا بھیج, آلا جل اللہ, خدا بندہ بھیج دے میرے مولا کو. ارے خود تو کچھ کرو. کہا یہ دعا نہیں کر رہا ہے, یہ اللہ کا مذاق اڑا رہا ہے, یہ اللہ کی انسلٹ کر رہا ہے. کہ اللہ کا یہ اصول ہے, سنت اللہ لن تجد لسنت اللہ تبدیلا, اللہ کی سنت کبھی نہیں بدلتی. جب مریم کے لیے نہیں بدلی کہ کھجور تمہارے لیے ہے, اللہ نے میریکل سے پیدا کیا, لیکن ہاتھ بڑھا کر توڑنا تمہیں پڑے گا. جب حاجرہ کے لیے اللہ نے اپنی سنت کو چینج نہیں کیا کہ پانی تمہارے لیے ہے, لیکن پہلے صفا اور مروہ میں دوڑنا, پھر پانی ملے گا. تو ہم اور آپ تو نہ آسیہ کی طرح سے ہیں, نہ حاجرہ کی طرح, نہ مریم کی طرح. ہم کیسے سمجھ سکتے ہیں گھر میں بیٹھے رہے اور امام آ جائیں گے؟ خالی یہ نہیں کہا کہ امام نہیں آئیں گے, کہا تم اس لسٹ میں تمہارا نام ہے جو اللہ کا مذاق اڑا رہا, اللہ کی انسلٹ کر رہا. لیکن ایک بہت ہی عجیب بات ہے, اور یہیں پہ میری گفتگو ختم ہو رہی ہے. چھوٹی سی بات, یہی بات میں ڈیٹیل کے ساتھ انشاءاللہ میں بھی زندہ رہا آپ کو بھی توفیق ملی تو مکے میں شاید سناؤں، لیکن مختصر ابھی بھی سن لیجیے. ہاں، حاجرہ کی اتنی عظمت، مکہ شہر حاجرہ نے آباد کیا، ابراہیم نے نہیں. زمزم کا چشمہ حاجرہ کی وجہ سے نکلا، ابراہیم کی وجہ سے نہیں. صفا اور مروہ میں 7 مرتبہ حاجرہ دوڑیاں، ابراہیم نہیں. آج کوئی نبی بھی اگر حج کرے گا تو اس کا حج انکمپلیٹ، آج امام بھی اگر حج کرتے ہیں تو حج انکمپلیٹ، آج مجتہد بھی آگے حج کرتے ہیں تو حج انکمپلیٹ، جب تک کہ جناب حاجرہ اچھے طریقے پہ نہ چلے. لیکن ایک بات سن لیجیے، آپ میں سے بہت سے لوگ ایسے ہیں جنہوں نے حج یا عمرہ کیا، اور جنہوں نے نہیں کیا ہے ان کو میں تھوڑا سا سمجھاؤں تو یہ پوائنٹ سمجھ میں آئے گا. اب وہ جو صفا مروہ ہے نا، دو پہاڑیاں ہیں. اس وقت جبکہ یہ سٹوری بالکل میں اینڈ پہ ہوں اپنی گفتگو، بار بار کہنا پڑتا تھا کہ پبلک اٹھنا نہ شروع کرے، بالکل ختم ہونے والی ہے بات، اتنے نام رکھیے. تو وہ صفا مروہ میں جب حاجرہ گئی تھی نا، ڈیزرٹ، کھلا آسمان، ڈیزرٹ کا سورج کتنا خطرناک ہوتا ہے. میں نے تو اس وقت حج کیا ہے جب 55-56 ٹیمپریچر تھا، ڈاکٹر صاحب بھی اس وقت کے حج میں تھے. اور وہ جو فرش تھا جس پہ چل رہی تھی حاجرہ، گراؤنڈ، اس ڈیزرٹ کا گراؤنڈ تھا جس میں کانٹے بہت زیادہ تھے، پتھر بہت زیادہ تھے، ان ایون قسم کا تھا، ان ڈیولپڈ زمین. آج جب ہم صفا مروہ کی صحیح کرتے ہیں، اوپر چھت، دونوں جانب ایئر کنڈیشن لگے ہیں، پنکھے چل رہے ہیں، جگہ جگہ ٹھنڈا پانی اور کولر رکھا ہوا، فرش ماربل کا بہترین فرش ہے، اور ذرا تکلیف ہو جائے تو ویل چیئر ہے جس پہ آپ کو صحیح کرائی جاتی، پھر بھی لوگ تھک جاتے ہیں. وہ حاجرہ کے بارے میں پوچھیں. اچھا، اب حاجرہ جب چل رہی تھی نا، اچھا آج کل صفا مروہ جو ہے نا وہ ایسا ہی جیسے یہ امام باڑا ہے نا، یہ مسجد امام باڑا ایسا ہی بڑا سا ہال، تقریباً 400 میٹر 500 میٹر لمبا ایک ہال ہے، لوگ اس میں جاتے ہیں اس میں آتے ہیں. لیکن وہ جو ہال ہے نا، اس کے بیچ میں، بیچ تو نہیں، 1/3 پر جا کر گرین کلر کا ایک ایریا تھا، یعنی پورا ایک ہال بنا ہوا ہے ماربل کا، وائٹ کلر، گرے کلر کا، بیچ میں گرین کلر کا پورشن آتا. جب آپ وہاں جائیں گے تو آپ دیکھیں گے سارے مسلمان وہاں جا کے دوڑنے لگتے، رننگ، گرچہ ایکچوئل وہاں پہ جاگنگ کا حکم ہے، جاگنگ بھی نہیں، ایک اونٹ کی طرح سے چلنے کا جس کا نام ہرولا، جس میں یہ کہ اسٹیپ تیز تیز چلاؤ بڑھاؤ لیکن چلے جسٹ لائک جاگنگ، سب لوگ دوڑتے ہیں. ایک 400 میٹر لمبا ہال، اس میں آپ کو 7 مرتبہ جانا آنا، درمیان کا ایک پورشن ہے 50 میٹر کا جو گرین کلر کا بنا ہوا، گرین کلر، کلر، یہ پینٹ کلر اسی لیے کیا تاکہ ہم کو معلوم ہو کہ کہاں ہم کو دوڑنا. صحیح میں 7 مرتبہ میں صرف ایک 50 میٹر کا پورشن ہے جہاں دوڑنا، باقی نارمل اسپیڈ سے چلیے. اچھا، اب اس کا ریزن کیا ہے؟ بہت ساری چیزیں اسلام کی ہیں جس میں ریزن نہیں بتایا، آرڈر، اس میں ریزن بتایا. ریزن یہ بتایا ہے کہ پوری صحیح یعنی صفا مروہ میں 7 مرتبہ جانا، جو پارٹ آف عمرہ بھی ہے، پارٹ آف حج بھی ہے، صحیح، یہ پورا حاجرہ کی سنت، تمہیں حاجرہ کو کاپی کرنا. حاجرہ اس پہاڑ سے اس پہاڑ پہ گئی تھی، تمہیں بھی جانا. جہاں پہ حاجرہ نارمل اسپیڈ سے چلی تھی، تمہیں بھی نارمل اسپیڈ سے چلنا. جہاں حاجرہ نے جاگنگ کی تھی، تمہیں بھی جاگنگ کرنا. چونکہ یہ جو گرین کلر کا پورشن ہے، یہ تقریباً 50 میٹر ہے، حاجرہ اس میں جب پہنچی تھی تو جاگنگ کی تھی، وہ 4000 سال پہلے انہوں نے جاگنگ کی تھی، تمہیں آج بھی جاگنگ کرنا. اچھا، اب ایک سوال یہ کہ حاجرہ نے جاگنگ کیوں کی تھی؟ بھائی کوئی ریزن تو ہوگا نا، ہر ریزن ہے. میں بہت شارٹ کر رہا ہوں، اس لیے آپ پوری توجہ دیجیے گا تو سمجھ میں آئے گا. میرے پاس زیادہ ڈیٹیل کا وقت آج نہیں، انشاءاللہ مکے میں ہوگا. وہ یہ کہ صفا سے مروہ حاجرہ یوں جا رہی ہے، گراؤنڈ لیول ہے، جہاں پہ آج وہ گرین پورشن ہے نا، اس زمانے میں وہاں پہ ایک سلوپ تھا، سلوپ تھا، وہی اونلی راستہ ہے وہاں سے جانا ضروری. تو جب حاجرہ چلتے چلتے وہاں پہنچتی، جہاں سلوپ تھا تو نیچے اترتی، 50 میٹر کا سلوپ ہے، پھر اوپر آتی، پھر گراؤنڈ لیول پہ چل رہے ہیں. ڈیزرٹ میں ایک ماں اپنے بیٹے کو زمین پہ لٹا کے آئی، پانی کو ڈھونڈنے کے لیے پہاڑ پہ چلنا بھی، بیٹے کو وہاں پہ زمین پہ لٹا کے آئی ہیں. ماں کی نیچر میں بیٹے کی مانیٹرنگ. آج کل تو بیبی کو مانیٹر کرنے کے بہت سارے انسٹرومنٹ نکل آئے، اس وقت تو خالی آنکھ سے دیکھتے ہیں، اور اسپیشلی ڈیزرٹ میں جہاں پہ فاکس اور پائتھون، اشدہا، سنیک، سانپ، لومڑیاں یہ بہت ہوتے ہیں، یہ ڈیزرٹ کے کامن جانور. اگر آپ نے بچے کو لٹایا، کسی بھی وقت کوئی اشدہا یا سانپ یا پائتھون یا سنیک آ کے اس کو کاٹ سکتا ہے، بائٹنگ، مر جائے گا بچہ. تو اب ماں مانیٹر کرتی ہے، جیسے ہمارے پاکستان میں اگر ماں کچن میں کام کر رہی ہے تو بچے کو آنکھوں کے سامنے بھی رکھتی ہے، دیکھتی بھی رہتی ہے، گر نہ جائے، آگ میں نہ چلا جائے. لیکن یہ جو سلوپ ہے 50 میٹر کا، جب ہاجرہ اس میں جاتی ہے تو وہ گراؤنڈ لیول سے نیچے چلی گئی، اب بچہ نظر نہیں آ رہا. ادھر جانا بھی ضروری ہے بچے کے لیے پانی ڈھونڈنا، اور بچہ بھی نظر نہیں آ رہا، تو اس میں ہاجرہ تیزی سے جاگنگ کر کے دوڑ کے نکلتی ہے. پھر جب اوپر آتی ہے بچہ نظر آنے لگتا ہے نارمل اسپیڈ. جناب ہاجرہ اس لیے 50 میٹر کے اس پورشن میں یا ایریا میں جاگنگ کر کے چلی تھی کہ اس وقت وہ سلوپ تھا انڈر گراؤنڈ، اسماعیل نظر نہیں آ رہے تھے، تو مجبوری تھی اس لیے ہاجرہ دوڑ کے گئے. آج نہ تو وہاں کوئی سلوپ ہے، نہ ہمارا کوئی اسماعیل وہاں لیٹا ہوا ہے، آج ہمارے لیے کوئی مجبوری نہیں ہے، پھر بھی کہا کہ نہیں تمہیں بھی جاگنگ کرنا ہے، اس لیے کہ صحیح تم اپنے لیے نہیں کر رہے ہو، تم ہاجرہ کو فالو کر رہے ہو. ہاجرہ اگر کسی مجبوری کی وجہ سے بھی دوڑ رہی تھی، آج تمہیں بغیر مجبوری کے بھی دوڑنا پڑے گا، تاکہ پتہ چل جائے کہ ساری دنیا کے مردوں کو، ایک عورتوں کو فالو کرایا جا رہا، ایک عورت کو فالو کرایا جا رہا، جہاں وہ نارمل اسپیڈ سے گئی تم بھی نارمل اسپیڈ سے جاؤ، جہاں وہ فاسٹ گئی تم بھی فاسٹ جاؤ. یہ تو ایک کامن بات، عام بات. اب سنیے میسج، یہ میسج ختم بات. اب سنیے میسج، میسج کیا؟ میسج یہ ہے کہ بات سمجھ میں آ گئی، ہاجرہ نے یہ کیا تو آرڈر یہ ہونا چاہیے کہ چلو ٹھیک، سارے مسلمان آ کے ایسا ہی کریں. معلوم ہے کیا آرڈر؟ مردوں کے لیے مستحب ہے ہاجرہ کو فالو کرنا. عورت کو روک دیا امام نے، خبردار تم جاگنگ نہیں کرو گی وہاں پہ، تم جاگنگ نہیں کرو گی، تم ہاجرہ کو فالو نہیں کرو گی. یہ تو کچھ الٹی بات ہو گئی. عقل تو کہتی ہے عورت کی ایگزامپل عورت کے لیے ہونا چاہیے، مرد کی ایگزامپل مردوں کے لیے ہونا چاہیے. چنانچہ جب کبھی ہم لوگ لیڈیز کے مجلسے پڑھتے ہیں، یعنی چونکہ یہاں تو خیر کمیونٹی بہت چھوٹی ہے، لیکن انڈیا میں، پاکستان میں اتنی مجلسے ہوتی ہیں کہ ہمیں کبھی کبھار خالی لیڈیز کے اچھرے پڑھنا ہوتے ہیں. بمبئی، کلکتہ، کیا کولکتہ ہے آج کل پتہ نہیں کیا کٹا ہے، تو خیر 10,000 کا مجمع ہوتا ہے عورتوں کے اشرے میں. تو نارملی کیا عورتوں کی مجلس ہے تو جناب فاطمہ کی حالت بیان ہوتے ہیں. لیڈیز نے کمپلین بھی لکھ کے بھیجی تھی، مولانا باقی 13 معصوموں کو بھی مانتے ہیں، جو عالم آتا خود صرف جناب فاطمہ ہی کی حالت بتاتا. لیکن وہ اس لیے کہ ذرا عقل کہتی ہے عورتوں کو عورتوں کی بات بتاؤ، مردوں کو مردوں. تو یہاں ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ حج پر جانے والی عورتوں سے کہا جائے کہ ہاجرہ دوڑی تھی تم دوڑو، کیونکہ تم ماں ہو. ماں ریئلائز کر سکے گی وہ مسئلے کو، مردوں کو روک دیا جاتا. چلے چلے بہت ہے تو دونوں کو پرمیشن ہوتی، الٹا ہو گیا. مردوں کو تو ریکمینڈیڈ حکم ہے کہ جاؤ ہاجرہ کی طرح سے صحیح کرو، عورتوں سے کہا خبردار تم صحیح نہ کرنا، صحیح کرنا، دوڑنا نہیں اس میں، نارمل اسپیڈ میں چلنا. دو چیزیں ہیں جس میں امام نے کہا عورت اور مرد کا حج الگ ہے. نمبر ایک، لبیک اللہم لبیک مردوں کے لیے سنت ہے، زور سے کہیں، عورتوں کے لیے سنت ہے کہ آہستہ کہیں. نمبر دو، مردوں کے لیے سنت ہے کہ صحیح کے بیچ میں گرین ایریا سے دوڑ کے جائیں، عورتوں کے لیے ہے کہ نہیں نارمل اسپیڈ سے جائیں. اے اللہ، یہ کس لیے؟ عورت کا طریقہ ہے، وہ تو عورت کے لیے ہونا چاہیے. کہا ہاں، ہاجرہ کا اسٹیٹس بہت ہائی ہے، ہاجرہ کی ایگزامپل بہت امپورٹنٹ ہے، نبی بھی ہاجرہ کی طرح صحیح کرتے ہیں، امام بھی ہاجرہ کی طرح صحیح کرتے ہیں، لیکن آج کی عورت کا حجاب اور پردہ ہاجرہ سے زیادہ امپورٹنٹ ہے. جب اس وقت ہاجرہ وہاں سے جاگنگ کر رہی تھیں تو کوئی نامحرم دیکھنے والا نہ تھا، اس لیے ان کو رضا ملی. آج اگر ایک عورت حاجرہ کو فالو کرے گی تو دائیں بائیں سامنے ہر طرف نامحرم مرد ہوں گے. چلے وہ حج کرنے آئے ہیں, حج کرنے والے کی آنکھ میں ذرا پاکیزگی ہوتی ہے, چلے اس کی نیت بھی ٹھیک ہوگی, لیکن شریعت کا مسئلہ تو شریعت کا مسئلہ ہے, واجبات و حرام ہماری نیت سے چینج نہیں ہوتے. کہ یہ ہماری بہن ہے تو حجاب ختم, عورت کہے یہ ہمارے بھائی ہیں تو حجاب ختم. تو اب کہا کہ آج کی عورت اگر اس گرین ایریا میں دوڑ کے جائے گی تو کیسا ہی لوز اس نے لباس پہنا ہو, عورت کا دوڑنا خود حجاب کے اگینسٹ. اللہ عورت کے حجاب کو زیادہ اہم کہتا ہے. حاجرہ کی سنت چھوٹ جاتی ہے چھوٹ جائے, حاجرہ اتنی امپورٹنٹ نہیں ہے جتنا امپورٹنٹ تمہارا حجاب. ہر سال ملین آف مسلمان جا کے یہ منظر دیکھتے ہیں, ایک پرسنٹ بھی اثر لے کے نہیں آتے. اتنا تو ہماری عورت کو میسج ملے کہ یہ حجاب کتنا امپورٹنٹ. وہ یہی میں کل کی مجلس کے آشرو میں جو واقعہ کا زمانے کا امام بھی کہتا ہے کہ اگر عورتیں اس طرح کا حجاب کرنے لگے تو ہم ان کے پاس جائیں گے, ہم ان کو زیارت کروائیں گے. ایک لوگ جاتے ہیں امام کے پاس, ایک امام گھر میں آتے ہیں. یہ حجاب کوئی معمولی چیز نہیں, اور یہ خالی مسجد کی چیز نہیں ہے. جو حجاب مسجد میں واجب ہے وہی حجاب مارکیٹ میں بھی واجب ہے, وہی حجاب شاپنگ میں بھی واجب ہے, وہی حجاب بچے کے برتھ ڈے پارٹی اور شادی میں بھی واجب ہے. اتنا امپورٹنٹ کہ حاجرہ کی سنت جس پر نبی چلے امام چلے عورتوں سے چھوڑ دیا گیا حجاب. اور یہی وجہ کہ کربلا کے واقعے میں جو سب سے بڑی ٹریجڈی تھی, اب ایک اعلان اور سن لیجئے, وہ یہ ہے کہ کل سے ہماری مجلس کوارٹر پاس 9 یا اس سے پہلے کمپلیٹ ہو جایا کرے گی, کیونکہ اب کافی پہلے روزہ کھلنے لگا ہے, دعا افتتاح بھی بہت جلدی ہو جاتی ہے. تو ایک گھنٹے کی مجلس نہیں, اب تو تقریباً آج 1.25 گھنٹے کی مجلس ہوگی, ویک ڈیز ہیں. لیکن چونکہ میں نے کل جوک میں کہا تھا کہ جتنا ٹائم بھی روزے کا کم ہو میں مجلس کو تو وہی پہلے رمضان کے ٹائم پہ فنش کیا کروں گا, تو وہ جوک ذرا غلط ہو گیا. تو انشاءاللہ وہی 45 سے 55 منٹ میں ہماری مجلس رہا کرے گی, کوارٹر پاس 9 سے پہلے کمپلیٹ ہو جائے گی. کوارٹر پاس 8 پہ آج ہماری مجلس شروع ہو گئی تھی, یہی ٹائم کیلکولیشن ذہن میں رکھی آئی. لیکن وہ حجاب جو جناب حاجرہ کے حوالے سے مکے میں ہمارے سامنے آیا, کربلا کی بھی سب سے بڑی ٹریجڈی یہی. سیدانیوں کو سب سے زیادہ جو غم تھا, کربلا کی لیڈیز کا جو سب سے زیادہ ماتم تھا. دیکھیے اگر ہم سے کوئی کوشچن کرے ہم جواب نہیں دے سکتے. اگر کوئی نان مسلم آ جائے جس کو کربلا نہیں معلوم اور آ کر کہے کہ بھائی آپ تو کربلا اتنا پڑھتے ہیں, یہ بتائیے کربلا کی سب سے بڑی ٹریجڈی کیا تھی, کربلا کی سب سے بڑی مصیبت کیا تھی, ہم کیا ڈیسائیڈ کر. ہمیں تو کربلا میں ہر مصیبت بڑی لگتی ہے. کبھی لگتا ہے کہ 18 سال کے جوان کا لاشا, اس سے بڑی مصیبت باپ پہ کیا ہوگی. کبھی لگتا ہے عباس کے بازو, اس سے بڑی مصیبت کیا ہوگی. ارے کبھی لگتا ہے قاسم, میرے مرحوم استاد مولانا جوہر صاحب کہا کرتے تھے, کربلا کی جتنی مصیبتیں سب نے امام حسین کا ساتھ دیا, لیکن ایک مصیبت ایسی ہے جس میں صرف قاسم نے اپنے چچا کا ساتھ دیا, اور وہ ہے باڈی کا ٹکڑے ٹکڑے ہونا. حسین کا لاشا بھی پامال ہوا, قاسم کا جسم بھی ٹکڑے ٹکڑے ہوا, لیکن اس میں بھی ایک فرق ہے, حسین کی شہادت کے بعد حسین کا لاشا پامال ہوا, قاسم گلبدن زندہ تھا. جب ادھر کے گھوڑے ادھر دوڑے, ادھر کے گھوڑے ادھر دوڑے, 12 برس 13 برس کے قاسم کا بدن ٹکڑے ٹکڑے ہوا, ہم نے کہا یہ سب سے بڑی مصیبت ہے. کبھی ہمارے دل نے کہا نہیں اصغر کی شہادت پورے کربلا کے واقعے میں. امام حسین اتنا پریشان کبھی نہ تھے جتنا اصغر کا لاشا اٹھا کر تھے. 7 مرتبہ خیمے کی طرف گئے, 7 مرتبہ واپس آ گئے, انا للہ و انا الیہ راجعون. اتنی بڑی مصیبت. ہم سے کوئی نان مسلم پوچھے کون سا بڑا واقعہ, کون سی بڑی مصیبت ہے, ہم اکبر کا نام لیں, عباس کا نام لیں, قاسم کا نام لیں, اصغر کا نام لیں, حسین کا نام لیں, لیکن جب کسی نے یہی مولا سجاد سے پوچھا, مولا سجاد کے لیے کوئی پرابلم نہ تھا, صرف ایک جواب دیا, الشام الشام الشام. ارے سب سے بڑی مصیبت شام ہے, اکبر سے بڑی, عباس سے بڑی, قاسم سے بڑی, اصغر سے بڑی. مولا شام میں کیا ہوا؟ کہا شام میں میری بہنیں اور پھوپھیاں ننگے سر بے مکنا اور چادر کے نامحرموں کے درمیان لے جائی گئی. اجرکم اللہ. پروردگارا میرے مظلوم آقا سید الساجدین کے ان تمام امتحانوں کا واسطہ، جو مومنین اور مومنات آج کی مجلس میں ان کی ہر مصیبت و پریشانی کو دور فرما، پروردگارا ہماری تمام دعائیں اور حاجتیں قبول فرما، خاص طور پر ماہ مبارک رمضان کے ہمارے روزے، ہمارے اعمال اور ہماری دعاؤں کو قبول فرما، ہمارے تمام مرحومین کی مغفرت فرما، خداوندہ ہمارے تمام بیماروں کو، آج بھی بیمار کربلا سید ساجدین کے مصائب، ہمارے تمام بیماروں کو خصوصاً برادر محترم عابد ہیرانی صاحب کو شفاء کاملہ اور صحت عاجلہ عطا فرما، اور خداوندہ ان مظالم کے انتقام کے لیے ظہور امام میں